تعلیم دی، علم سکھایا، بس بہت اچھی تعلیم دی. ادب کہتے ہیں طریقے کو، جو طریقہ کے انسان کے لیے پسندیدہ ہے اور پسندیدہ سمجھا جانا چاہیے، اس طریقے کو اختیار کرنے کا نام ادب ہے. شیخ فرماتے ہیں لوگ دو قسم کے ہیں، بعض وہ ہیں جن کو حق تعالی شانہ فطری طور پر اخلاق پر پیدا فرماتے ہیں، ان کے لیے معمولی نوک پر درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چل پڑتے ہیں. اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو فطری طور پر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، ان کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، نفس کو پابند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مہذب بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس قبیلے کا وفد آیا تھا بحرین سے، جب یہ حضرات مدینہ پہنچے، دور کا سفر کرتے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق میں اونٹوں سے اترتے ہی دوڑے، لیکن اس وفد کے رئیس جن کو اشج کہتے تھے، اشج کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پیشانی پر زخم کا نشان ہو، انہوں نے تمام سواریوں کو بٹھایا، ان کے بوجھ اتارے، ان کو باندھا، اپنی بھی اپنے رفقا کی بھی. اس کے بعد غسل کیا، کپڑے پہنے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ایک انداز وہ تھا جو دوسرے رفقا نے اختیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ایسے بیتاب ہوئے کہ سواریوں کو بٹھانے، ان کا بوجھ اتارنے کا بھی ہوش نہ رہا. اور ایک انداز جو یہ تھا جو ان کے رئیس منذر ابن عائذن کا نام ہے غالباً، انہوں نے اختیار کیا، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، تم میں دو خصلتیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں، جو اللہ تعالی کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، تم میں دو عادتیں ایسی پائی جاتی ہیں، الحلم والاناء، ایک حلم اور دوسرے سوچ سمجھ کر اطمینان کے ساتھ کسی کام کو کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا. لیجیے، جو پیچھے آئے تھے وہ آگے نکل گئے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے آنے والا آگے نکل جاتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے نان الآخر میں السابقون بیدا انمود الکتاب من قبلنا، ہم لوگ آئے تو پیچھے لیکن نکل گئے آگے، دنیا میں سب سے پیچھے آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے. پر میں صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی, تو اشد عبد القیس سے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں, حلم اور اناعت. حلم کا معنی ہے تحمل کرنا, حوصلہ کرنا, جلدی سے مشتعل نہ ہو جانا, اور اناعت کے معنی ہے آہستگی اور اطمینان کے ساتھ اس کام کو کرنا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ دونوں خصلتیں میرے اندر فطری ہیں, یعنی اللہ تعالی نے پیدا فرما دی ہیں, یہ کسبی ہیں کہ میں نے محنت کے ساتھ یہ حاصل کی ہیں؟ فرمایا نہیں, فطری ہیں, اللہ تعالی نے پیدا فرما دی ہیں بغیر محنت کی. یہ سن کر انہوں نے کہا الحمدللہ الذی فطرنی علی خصلتین یحبہما, اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں پر پیدا کیا ہے جن کو جو اللہ تعالی کو محبوب ہے. تو بعض لوگوں میں فطری طور پر آداب اور اخلاق پائے جاتے ہیں, ان کے لیے ذرا سی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ جوہر کھل جاتے ہیں بعد میں. اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان میں کمی ہوتی ہے, ان کو تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں, بعض وہ ہوتے ہیں جو تعلیم و تربیت کا اثر جلدی قبول کر لیتے ہیں اور ان پر رنگ جلدی رنگ آ جاتا ہے. بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جن پر اثر بہت دیر سے ہوتا ہے اور بہت کمزور ہوتا ہے, استعداد ناقص ہوتی ہے. ایک بزرگ کے پاس کوئی صاحب آئے بیعت ہونے کے لیے, انہوں نے بیعت فرما لیا, دو چار دن رہے, رخصت ہونے لگے تو ان کو خلافت عطا فرما دی. جو لوگ دس دس سال سے پڑے ہوئے تھے, مجاہدے کر رہے تھے, ان کو شکایت ہوئی, شیخ کو بھی اس کی اطلاع ہوئی, فرمایا لکڑیاں لاؤ درختوں سے کاٹ. لکڑیاں لائی گئیں, اب وہ گیلی لکڑیاں کیسے جلیں؟ پر میں آگ جلاؤ, وہ جلتی نہیں تھی. پھر پھر میں کوئی گھاس پھونس لاؤ, وہ لیا تو اس کو ماچس دے گا, یہ فوراً جل اٹھی. پھر میں یہ تمہاری اور ان کی مثال ہے, یہ پہلے تیار ہو کر آئے تھے, صرف دیا سرائے دکھانے کی ضرورت تھی, اور تم وہ گیلی لکڑیاں دس سال ہو گئے تمہیں سکھاتے ہوئے, لیکن ابھی سوکھ کے نہیں دیے ہو, ابھی تک پانی موجود ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی استعدادیں مختلف ہوتی ہیں آداب شرعیہ کے لحاظ سے. بعض میں استعداد ہوتی ہے, حقیقت میں ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے قوت, صرف ان کی ذرا سی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے اندر کھجور کا درخت چھپا ہوا ہے, صرف تھوڑی سی محنت اس کو کاشت کرنے کی اور زمین کی خدمت کرنے کی ہوگی. یہ زناد ایک لکڑی ہے کہ اس کو رگڑتے ہیں تو آگ نکلتی ہے اس سے, فرماتے ہیں کہ اس لکڑی کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے، صرف ذرا رگڑنے کی ضرورت ہے. تو بعض حضرات تو ایسے ہیں، اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان کے اندر استعداد پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بڑی محنت اور ریاضت کے بعد استعداد پیدا ہوتی ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فضل میں قدر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا گھر ہے، دوست احباب کا حلقہ ہے، ملنے جلنے والوں کا حلقہ ہے، بازار ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے مجاہدے کا میدان ہے. ہمارا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا برتاؤ دوست احباب کے ساتھ کیسا ہے، اور ملنے والوں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ کیسا ہے. بہت سی ناگواریاں پیش آئیں گی، بہت سی چیزیں مزاج کے خلاف پیش آئیں گی. فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا مجاہدے کا میدان ہے. ان میدانوں میں ہماری طبیعت کے جوہر کھلتے ہیں کہ ہمارا مزاج کیسا ہے، ہماری طبیعت کیسی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہم کس حد تک آداب کو لیے ہوئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے جو ارشاد شروع میں پڑھا ہے کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، بہت اچھا ادب سکھایا، اور میرے رب نے مجھے تعلیم دی اور بہت اچھی تعلیم دی. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو حق تعالی شانہ تمام اخلاق اور کمالات کی استعداد پیدا کر کے محبوس فرماتے ہیں. ان کے بدن میں اور ان کی ظاہری اور باطنی قوتوں میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا، کامل و مکمل اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتے ہیں. اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المرسلین ہیں، سید الخلق ہیں، سید الورا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تمام کمالات جو انسانیت کے ہو سکتے ہیں وہ حق تعالی شانہ نے اپنی کمال قدرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ودیعت فرما دیے تھے، رکھ دیے تھے. کوئی کم انسانی کمال ایسا نہیں تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں رکھا گیا ہو، نہ رکھا گیا ہو، اور کوئی نقص ایسا نہیں تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں اللہ تعالی نے رکھا ہو، نہیں تھا. اس کے باوجود فرماتے اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور مجھ کو تعلیم دی. اب نبی کا معلم تو اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، نبی کو ادب سکھانے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں، کوئی دوسرا تو ادب سکھا نہیں سکتا. وہ تمام انسانیت کے معلم ہوتے ہیں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام، تمام انسانیت کے مؤدب ہوتے ہیں، ادب سکھانے والے ہوتے ہیں انسانیت کو. اور دنیا بھر کے حکیم اور فلاسفر ان کے سامنے ذہن ادب طے کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کمالات پیدا فرماتے ہیں، رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر تعلیم بھی دیتے ہیں، ادب بھی سکھاتے ہیں. ان تمام کمالات کے باوجود ان حضرات کو اللہ تعالیٰ سے ادب سیکھنے اور علم سیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اب اس سے اندازہ فرما سکتے ہیں آپ کے دوسرے لوگ، ہم لوگ کسی کے اندر اللہ تعالی نے کتنی استعدادیں رکھی ہوں وہ کس قدر محتاج ہوگا تعلیم اور تعظیم کا، ادب سیکھنے کا اور علم سیکھنے کا. اور پھر یہ تعلیم و تعدیب اگر آپ دوسروں سے لکھیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے، پہلے سے زیادہ بگڑ جائیں گے، اپنی استعدادوں کو برباد کر لیں گے. اور اگر حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام سے سیکھیں گے تو ان کی تعلیم اور تعدیب عین فطرت انسانی کے مطابق ہوگی، آپ انسان کامل بنیں گے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نب اللہ وقد فرماتے تھے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے کہ ایک آقا نے حکم دیا کہ ایسی چیز بنا کر کے لاؤ، سمجھا دیا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ حضور کو نمونہ دے دیجئے، اس نمونے کے مطابق ہم چیز بنا لیں گے. ایسے سمجھانے سے تو ممکن ہے بات سمجھ میں نہ آئے اور حضور کی منشا کے مطابق نہ ہو سکے. تو آقا نے اپنے نوکروں کو ایک نمونہ دے دیا کہ اچھا اس نمونے کے مطابق بنا کے لاؤ. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انسان بن کے دکھاؤ، اپنے بندوں کو حکم دیا کہ انسان بن کے دکھاؤ، ہمارے بندے بن کے دکھاؤ. بندوں نے کہا کہ یا اللہ کیسے بندے بنے، ہمیں یہ کیا کرو یہ کیا کرو یہ کیا کرو، لیکن بات پھر بھی پورے قابو میں نہ آئی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ پیش کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو کہ تمہیں انسان کامل کا ایک نمونہ دے دیتے ہیں، بس ان کی نقل اتار کر کے آؤ، جیسے یہ ہیں اپنے آپ کو ان کی شکل میں، ان کی عقل میں، ان کے اخلاق میں، ان کے آداب میں ڈھال کے لاؤ. اب جتنا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اخلاق، آداب میں آپ کی مشابہت کرے گا، آپ کی تقلید کرے گا، آپ کی پیروی کرے گا، اتنا ہی انسان کامل ہوگا اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہوگا. اور جتنا اس معاملے میں کسی کے اندر نقص ہوگا اتنا ہی وہ ناقص رہے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، فاتبعونی، میری پیروی کرو. اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، جیسے جیسے میں کرتا ہوں تم بھی کرتے جاؤ، تم میری نقل کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تعالی کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے. تم تو چلے تھے اللہ تعالیٰ کے محب بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے، لیکن جو دولت آئے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے. تو خلاصہ یہ کہ فطری طور پر ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے آداب اور اخلاق کی استعداد رکھی ہے، ایک بات. اور اس استعداد کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، بغیر تربیت کے یہ استعداد کامل نہیں ہوگی، بے فائدہ ہے. کھجور کی گٹھلی کو اگر دبا دو گے زمین میں تو درخت نکل آئے گا، اور اگر 100 سال بھی پڑی رہے ویسے ہی اس کی تربیت نہ ہو تو گٹھلی کی گٹھلی رہے گی. تو جو استعداد کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے آدمی بننے کی، اور انسانیت کے اخلاق و عادات کی اس کے لیے ضرورت ہے تربیت کی. اور تربیت کے طریقے مختلف ہیں, کچھ طریقے بگاڑنے والے ہیں اس استعداد کو, اور کچھ طریقے اس استعداد کو سنوارنے والے ہیں. حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور بالخصوص ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے معلم بن کر آتے ہیں. ہم لوگوں کو غلط فہمی ہے, یہ غلط فہمی ہمارے دل میں ڈال دی گئی ہے, کسی نماز وغیرہ سکھانے کے لیے آتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, نماز روزہ بھی سکھاتے ہیں, لیکن مجھے معاف کیجیے, ہگنا اتنا بھی سکھاتے ہیں, یہ بے ادبی کا لفظ بول رہا ہوں. ان کی تعلیم کے بغیر آپ کو یہ بات بھی نہیں آ سکتی. صحیح مسلم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا, یعلمکم نبیکم کل شیء حتی القرأت, تمہارا نبی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے حتیٰ کہ حدنا موچنا بھی سکھاتا ہے, یعنی پیشاب پخانے کی بھی آداب بتاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا, اجل, جی ہاں صحیح کہتے ہو, نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ ونستنجی بیمین, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم پیشاب پکانے کے لیے بیٹھیں تو قبلے کی طرف منہ نہ کریں اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں, تین ڈھیلے استعمال کیا کریں, وغیرہ وغیرہ. علماء فرماتے ہیں کہ اس یہودی کا مقصود یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اعتراض کرنا تھا, یا مسلمانوں پر اعتراض کرنا مقصود تھا. مسلمانوں پر اعتراض کرنا مقصود ہو تو اس کی تقریر یہ تھی کہ تم ایسے بدھو ہو کہ تمہیں پیشاب پکانے کے بھی کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس طرح پیشاب کے لیے بیٹھا کرو, اس طرح استنجا کیا کرو, تمہیں آج تک یہ بات بھی نہیں آئی تھی, یہ بھی نبی سے سیکھنے کی ضرورت تھی. تو جواب کا خلاصہ یہ ہوگا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو, ہمیں نہیں آتا, ہم نے سیکھ لیا, اور تم جہل مرکب میں مبتلا رہے, تمہیں ابھی تک نہیں آیا, تم نے سیکھا نہیں, تمہیں آیا نہیں. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہو تو اس کے اعتراض کی تقریر یہ ہوگی کہ نبی کا کام تو اونچی باتیں بتانا ہوتا ہے بھائی, معرفت کی باتیں بتائے, تعلق محلہ کی باتیں بتائے, جنگ دوزخ کی باتیں بتائے, اونچے علوم جو انسانی عقل سے ماورا ہے ان باتوں کو بتائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تعلیم دینا یہ تو نبی کا کام نہیں ہوتا, یہ کیسا نبی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے, حتیٰ کہ پیشاب پکانا ہگنا موتنا بھی سکھاتا ہے. جواب دیا کہ ہاں صحیح کہتے ہو, نبی کا کمال یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی ایسی تعلیم دیتا ہے کہ یہ بھی معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور قرب الی اللہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ہمارے شیخ المشائخ حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ کے حاشیے میں, ابن ماجہ حدیث شریف کی کتاب ہے, اس میں شروع میں دوسرے صفحے پر حدیث آئی ہے, کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ بدعت بعضی ایسی ہوتی ہیں جو کسی دین کے کام کا ذریعہ ہیں، ان کو گمراہی نہیں کہا جاتا، جیسے مدرسے بنانا، کتابیں لکھنا. ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ سن کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن مقصود چونکہ اس سے تعلیم ہے اور تعلیم شریعت کے مقاصد میں سے ہے اور یہ چیزیں ذریعہ ہیں، اس لیے ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا. بلکہ اس کو بدعت حسنہ کہیں گے، بدعت ضلالت نہیں بلکہ بدعت حسنہ کہا جائے گا. اس کے بعد حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا بڑی سے بڑی بدعت حسنہ سے افضل ہے، حتیٰ کہ استنجا خانے میں جاتے ہوئے بایاں قدم پہلے رکھنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. استنجا خانے میں جاؤ تو بایاں قدم پہلے رکھو، اور جب نکلو تو دایاں قدم پہلے نکالو. مسجد میں آؤ تو دایاں قدم پہلے داخل کرو، اور باہر جاؤ تو بایاں قدم پہلے نکالو. گھر میں آؤ تو دایاں قدم پہلے رکھو، اور گھر سے نکلو تو بایاں قدم پہلے نکالو. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں اتباع سنت کی نیت سے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی نیت سے بایاں قدم استنجا خانے میں پہلے رکھنا یہ مدارس کے بنانے سے افضل ہے. تو میں گفتگو اس پر کر رہا تھا کہ ہمارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز میں سکھائی ہے. ایک حدیث میں فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد، میری مثال ایسی ہے جیسے بیٹے کے لیے باپ ہوتا ہے، نادان بچے کو باپ ہر چیز سکھاتا ہے، بیٹا ایسا کیا کرتے ہیں ایسا کیا کرتے ہیں، نہایت شفقت کے ساتھ نہایت محبت کے ساتھ اس کو سکھاتا ہے، آداب کی تعلیم دیتا ہے. فرمایا میں تمہارے لیے بمنزل باپ کے ہوں، زندگی کی تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اور سکھائی بھی ہیں نہایت شفیقانہ انداز سے، جس طرح کے باپ بیٹے کو سکھاتا ہے. تو صرف نماز روزہ نہیں بلکہ شریعت کے تمام آداب، زندگی کے تمام آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، لیٹنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، گفتگو کے آداب، تمام آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.
اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اور سکھائی بھی ہیں نہایت شفیقانہ انداز سے، جس طرح کے باپ بیٹے کو سکھاتا ہے. تو صرف نماز روزہ نہیں بلکہ شریعت کے تمام آداب، زندگی کے تمام آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، لیٹنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، گفتگو کے آداب، تمام آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. سعادت مند ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب سیکھیں، اور بہت ہی بے نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اتنا بڑا معلم اللہ نے عطا فرمایا ہو اور وہ اسے استفادہ نہ کرے. دیکھتے ہیں مغرب کی طرف، مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، یورپ کی طرف دیکھتے ہیں. کفن چور، کوئی عجیب بات دیکھیے تو ہمیں بتاؤ. فرمانے لگے حضرت جی عجیب بات میں کیا بتاؤں، عجیب بات تو یہ دیکھی کہ مسلمان مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں اور منہ قبلے کی طرف کر کے آتے ہیں، لیکن میں جب کفن چرانے کے لیے جاتا تھا تو سب کا منہ قبلے سے ہٹا ہوا ہوتا تھا، سوائے محدود چند افراد کے، میں نے سب کا منہ قبلے سے ہٹا ہوا پایا. اور مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کہ یہ ہٹ کیسے جاتا ہے اور کیوں ہٹ جاتا ہے. وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی بالکل ہٹنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تمہاری زندگی کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قبر میں قبلے کی طرف منہ انہی لوگوں کا رہتا ہے جن کا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، اور جن لوگوں نے قبلہ اپنا بنا لیا ہو، کسی نے روس والوں کو قبلہ بنا لیا، ان کا جھنڈا یہ پھر رہے ہیں، کسی نے مغرب کو اپنا قبلہ بنا لیا، ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ قبر پر میں ان کا منہ قبلے کی طرف رہے، انہیں زندگی بھر منہ قبلے کی طرف نہیں کیا تو مرنے کے بعد ان کا منہ قبلے کی طرف کیسے رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا قبلہ بناؤ. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی، جن اعمال کی، جن آداب کی ہدایت فرمائی ہے، تعلیم فرمائی ہے، ان کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اہل سنت کے اقال کا ذکر ہو رہا تھا. امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اس سلسلے میں بتایا تھا کہ قیامت برحق ہے اور قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامتیں بھی برحق ہیں، اور قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہیں. ایک چھوٹی علامتیں، ان کو علامت صغرا کہتے ہیں، اور دوسری بڑی علامتیں جن کو علامت کبرا کہا جاتا ہے. چھوٹی علامتوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سر فہرست ہے، کیونکہ آپ کی تشریف آوری سے گویا قیامت کا قرب معلوم ہو گیا. بہت سی احادیث میں ان علامات کی تفصیل ذکر فرمائی گئی، اس وقت ذکر کرنا مقصود نہیں. اور حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظاہر ہونا، یہ علامات صغرا اور علامات کبرا کے درمیان برزخ ہے، یعنی آگ. حضرت مہدی کے آنے سے علامات صغرا کا خاتمہ ہو جائے گا اور بڑی علامتیں شروع ہو جائیں گی. مہدی کے بارے میں ایک تصور شیعوں کا ہے جن بزرگوں کو یہ بارہ امام مانتے ہیں، ان میں سے گیارہویں امام امام حسن عسکری رحمہ اللہ تعالی تھے. ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، لاولد فوت ہوئے ہیں، اور ان کے بھائی ہاشم نے ان کے انتقال کے بعد حاکم کی عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا کوئی فرزند یا ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے, میں ان کا وارث ہوں. چنانچہ عدالت نے تحقیق و تفتیش کے بعد بیوہ کا حصہ ٹالنے کے بعد باقی جائیداد ان کی ہاشم کے حوالے کر دی. شیعہ ہاشم کو ہاشم قذاب کہتے ہیں, جھوٹا, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری کا ایک لڑکا تھا جس کا نام محمد تھا, اس کی ولادت کو مخفی رکھا گیا تھا. 4.5 سال کی عمر تھی جبکہ وہ امامت کے تبرکات سلیمان علیہ السلام کی انگشتری, موسیٰ علیہ السلام کا عصا, خلیل علیہ السلام کا جبہ وغیرہ یہ لے کر کے, اور ساتھ اپنے مصحف فاطمہ اور مصحف علی, اصلی قرآن جو حضرت علی نے لکھا تھا وہ بغل میں دبا کر سرزہ مرزہ آ کی غار میں چھپ گئے. 70 سال تک اس غار میں رہے اور ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں لوگوں کی. اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا. اب کچھ پتہ نہیں کہ وہ کون کہاں ہیں کیا نہیں ہیں, اور اس وقت سے لے کر آج تک کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. جب دنیا میں 313 مخلص آدمی پیدا ہو جائیں گے تو وہ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, جس طرح کے وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی. چنانچہ تمام انبیاء کرام کو بھی زندہ کیا جائے گا. حضرت علی کو اور 12 امام جو ان سے پہلے ہو چکے 11 امام ان کو بھی زندہ کیا جائے گا, اور یہ سب کے سب امام محمد مہدی کے حق پر بیعت کریں گے. ابو بکر و عمر کو بھی زندہ کیا جائے گا, اور انہوں نے نعوذ باللہ آل محمد کا حق غصب کر لیا تھا, ان پر سزا جاری کی جائے گی. اور عائشہ کو زندہ کیا جائے گا, نعوذ باللہ, اس کو سنسار کیا جائے گا. یہ ہے شیعوں کی لغویات کا خلاصہ مہدی کے بارے میں. حافظ شمس الدین زہبی رحمہ اللہ تعالی نے میزان الاعتدال کے مقدمے میں لکھا ہے کہ الروافض اطلب خلق اللہ, یہ رافضی جو ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے, روح زمین پر ان سے زیادہ جھوٹ بولنے والی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی. اہل سنت کا نظریہ مہدی یہ نہیں ہے. اہل سنت کا نظریہ, مہدی کا نظریہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک صاحب کا کی ولادت ہوگی, ان کے والد کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد شریف کے نام پر ہوگا, ان کی والدہ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام پر ہوگا, اور ان کا آل صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر ہوگا. محمد ابن عبداللہ, جب ان کی عمر 40 سال کی ہو جائے گی تو حق تعالی شان ان کو خلیفہ بنائیں گے. اور رکن و مقام کے درمیان ان کی بیعت ہوگی. رکن کہتے ہیں حضرت اسود کو اور مقام سے مراد مقام ابراہیم. حرم شریف میں حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت ہوگی. اور آسمان سے ندا آئے گی ہذا خلیفۃ اللہ المہدی, یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. فاسمعوا له واطیعوا, اس کی سنو اور مانو. سات سال تک وہ نصرانی طاقتوں کے مقابلے میں سینہ سپر رہیں گے, ان سے جہاد کرتے رہیں گے. ساتویں سال میں دجال نکلے گا. کانا دجال مشہور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ دجال کی علامتیں اور جو کچھ وہ کرے گا اس کو بیان فرمایا ہے. حضرت مہدی دجال کے بارے میں سن کے دمشق واپس لوٹیں گے جہاد اپنے جہاد کے محاذ سے, اور دونوں صفیں دجال کی فوج اور مہدی کی فوج یہ دونوں بالمقابل ہوں گی. لیکن مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہوگی کہ دجال کی فوج ان کا احاطہ کر لے گی, محاصرہ کر لے گی, ان کو گھیرے میں لے لے گی. صبح صادق کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کے شرقی منارے پر, جامع دمشق کے شرقی منارے پر نزول فرمائیں گے, اور اس وقت آسمان سے آواز آئے گی قد اتاکم الغوث, تمہارے پاس مددگار آ پہنچا. اس آواز کو سن کر کسی مسلمان کے منہ سے نکلے گا کہ یہ کسی پیٹ بھرے کی آواز معلوم ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی لشکر میں پہنچ جائیں گے, اور عین اس وقت پہنچیں گے جبکہ اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مصلی پر جا چکے ہوں گے, امام مہدی, نماز پڑھانے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے تم ہی نماز پڑھاؤ, اس لیے کہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہوئی ہے. اور پھر فرمائیں گے تکریمت اللہ ہذہ الامہ, یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس امت کا اعزاز ہے کہ ایک دیر قل نبی ایک امتی کے پیچھے, امت محمدیہ علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا ہے. چنانچہ یہ نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے. اس کے بعد امامت حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو جائے گی. حضرت مہدی ان کے معاون مددگار ہوں گے. خلافت کا تمام کاروبار حضرت عیسیٰ کے سپرد ہو جائے گا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی نماز کے دوران سہایا شرح وقائع کی شرح ہے مولانا عبدالحی صاحب کی, اس میں حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رکعت کے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے, اور اس میں یہ فقرہ بھی آئے گا کہ قتل اللہ الدجال ونصر المؤمنین, اللہ تعالی دجال کو قتل کرے اور اہل ایمان کی مدد فرمائے. جیسے میں نے کہا کہ دجال کی فوجیں محاصرہ کیے ہوئے ہوں گے مسلمانوں کی فوج کا اور یہ قلعے میں محصور ہوں گے. نماز فارغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو. جو ہی دروازہ کھلے گا اور دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑے گی یذوب کما یذوب الملح. حدیث میں فرمایا گیا کہ اس طرح پگھلنے لگے گا جس طرح کے پانی میں نمک پگھلتا ہے اور بھاگنا شروع کر دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تعاقب کریں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ اللہ نے میری ایک ضرورت تو تیرے حق میں لکھی ہوئی ہے, اسے تو اسے بچ نہیں سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس کو قتل نہ کرتے تب بھی وہ پگھل کر ختم ہو جاتا, لیکن باب لطف پر جا کر اس کو پکڑ لیں گے اور ایک ضرب اس پر لگائیں گے, خاتمہ ہو جائے گا. اس کے بعد اور تفصیلی قصہ ہے, مجھے یہاں تفصیلات بھی کمی کرنی ہے. بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دجال کا دجال آور کا کانے دجال کا نکلنا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہو کر اس کو قتل کرنا, یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا سوائے چند فلسفیوں کے یا گمراہ لوگوں کے. اور ہمارے زمانے میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نازل ہونے کا انکار کیا اور کہا کہ وہ تو مر چکے ہیں اور اس منصب پر اللہ نے مجھے بھیجا ہے, نعوذ باللہ. میں اکثر قادیانیوں کو یہ شعر لکھ کے بھیجا کرتا ہوں کہ بصاحب نظر بنما گوہر خدرا, بصاحب نظر بنما گوہر خدرا, یہ صنعت وانگشت بتصدیق کے خرے چند, اپنا جوہر کسی صاحب نظر کو دکھاؤ اس لیے کہ چند لوگوں کے کہنے سے چند گلوں کے کہنے سے عیسیٰ نہیں بن جایا کرتے. بہت مدت کی بات ہے میں نے پہلے پہل غلام احمد کی کتاب ازالہ وہان پڑھی, شاہیوال میں تھا اس وقت. اس میں چلتے چلتے اس پر گفتگو کرتے ہوئے غلام احمد لکھتا ہے کہ اے علماء اسلام, میں تو عیسیٰ ہونے کے مدعے تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم ایک فرضی عیسیٰ کو آسمان پر بٹھاتے ہو جو صحیح عیسیٰ فرضی بن گیا اور یہ جو بناوٹی تھا وہ حقیقی عیسیٰ بن گیا. تو اب میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں, تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتار دیں, میں اس کو جھوٹا ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم ساری عمر دعائیں کرتے کرتے تھک جاؤ, تمہاری ناکیں گھس جائیں اللہ کے سامنے اور آنکھوں کی پتلیاں تمہاری ختم ہو جائیں, عیسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں آئیں گے. اگر تم سچے ہو تو سچے کی تو اللہ تعالیٰ مدد کیا کرتا ہے جھوٹے کے مقابلے میں, جھوٹے کے مقابلے میں سچے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کیا کرتا ہے. اگر تم سچے ہو تو دعا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں. بے واقعی ہے کہ اس عبارت کو پڑھ کر میں ایسا چکرایا کہ ظالم نے ایسی چمکی ہوئی بات کہی ہے, اس کا جواب کیا دیا جائے؟ یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ غلط بات کہہ رہا ہے, اس کا تو یقین ہے, لیکن اس کا جواب کیا دیا جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یعنی اس کا توڑ کیسے کیا جائے؟ ایک جاہل آدمی تو اس سے بہت متاثر ہوگا, تو دیکھو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے خیال میں جھوٹا ہوں اور تم سچے ہو. سچے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کیا کرتا ہے, تو تم دعا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتار دیں. اور ساتھ چیلنج کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کبھی قبول نہیں کرے گا. اس وقت تو میں پریشان ہوا, لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ یہ تو ایسے کاترانہ بات ہے کہ اس نے کفار مکہ کی یاد تازہ کر دی. صرف کفار مکہ کی نہیں بلکہ تمام امتوں کے کافر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اسی قسم کے مغالطے دیا کرتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی دعوت دیتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ قیامت کی خبر دیتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے. کافر کہا کرتے تم جھوٹے ہو, قیامت ویامت کوئی ان کو نہیں آنے والی. آئزا کرنا ایزام و رفا کا آئین المبعوث ہونا خلقم جدیدہ, جب ہم مر جائیں گے ریزا ریزا ہو جائیں گے, بسید ہڈیاں ہماری ہو جائیں گی, کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ خیر یہ بات وہ کہتے تھے. آخری بات جو انبیاء کرام علیہ السلام سے کہتے وہ یہ تھی کہ اگر واقعتاً قیامت آنے والی ہے تو ہم تو منکر ہیں, تم اللہ سے دعا کرو کہ قیامت بھیج دے. لیا قیامت کون سا کہاں ہے تمہاری قیامت؟ کیوں نہیں لے آتے قیامت؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کافر کہتے تھے قیامت لے آؤ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مسلمہ کذاب کا چھوٹا بھائی کافر مرزا یہ کہتا ہے کہ علامت قیامت لے آؤ. عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی علامت ہے نا, قیامت کی علامت لے آؤ. جب تک قیامت نہیں آئے گی قیامت کی علامت پہلے کیسے آ سکتی ہے؟ علامت قیامت کا مطالبہ کرنا گویا قیامت کا مطالبہ کرنا ہے. اور یہ ٹھیک وہی استدلال ہے جو کفار مکہ اور دوسرے کفار انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں کیا کرتے تھے. قادیانیوں کے پاس ایمان تو ہے نہیں, عقل بھی ان کی مرزا غلام احمد کے ساتھ چلی گئی, ورنہ میں ان سے رشتہ کہ ایک آدمی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور کہا کہ دیکھو بھائی میں تو سچا خدا تمہارے سامنے موجود ہوں, تم ایک فرضی خدا کو مانتے ہو جو آسمانوں پر ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو خدا کو لے آؤ میرے سامنے, خدا آ جائے گا تو میرا دعویٰ خود بخود باطل ہو جائے گا. میں قادیانی سے پوچھتا ہوں اس کا یہ استدلال صحیح ہے تو غلط ہے؟ اگر یہ استدلال غلط ہے تو پھر مرزے کا استدلال کیسے صحیح ہوا کہ میں عیسیٰ ہونے کا مدعی تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم ایک عیسیٰ کو آسمان پر مانتے ہو, دعا کرو کہ عیسیٰ آ جائے میں خود بخود جھوٹا ہو جاؤں گا. تیری وقت اور قیمتی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو بدلے میری خاطر تجھ کو جھوٹا کرنے کے لیے, کیا حیضے کی موت دے کر اور دونوں راستوں سے نجاست نکال کر اللہ تجھے جھوٹا نہیں کر سکتا؟ جھوٹا ہی کرنا ہے نا, ثابت یہ کرنا ہے کہ مرزا جھوٹا تھا. تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آسمان سے عیسیٰ کو بھیجے صرف اتنی بات کے لیے؟ ایک محمدی بیگم کے ذریعے تجھے جھوٹا کر سکتا ہے, مولوی ثناء اللہ کے ذریعے تجھے جھوٹا کر سکتا ہے، اور نہیں پادری آسم کے ذریعے تجھے جھوٹا کر سکتا ہے، اللہ جھوٹے کرنا ہے نا، تو جھوٹا تو ایسا نہیں بن سکتا. شیطان اس قسم کی باتیں گمراہوں کو الہ کرتا رہتا ہے. اس وقت تو میں نے چکرایا، اب جتنا زیادہ غور کرتا ہوں اس کا کذب اور زیادہ واضح ہوتا جاتا ہے. جیسے کہ کسی کا شعر ہے، وفیق الرشی اللہ آیتن تدل علی انہ واحد، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شعر ہے کہ ہر چیز میں ایک نشانی موجود ہے جو اس کی توحید پر دلالت کرتی ہے. کسی بزرگ نے اسی کو بدل کر کے غلام احمد پر چشمہ کر دیا کہ وفیق الرشی اللہ آیتن تدل علی انہ کاذب، اس کی ہر بات میں ایک نشانی موجود ہے جو اس کے جھوٹا ہونے پر دلالت کرتی ہے. میں نے اپنے ایک رسالے میں لکھا تھا، غلام احمد کی کتاب ہے اربعین، اس سے ایک فقرہ نقل کیا، انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر مہر کر دی ہے. یہ غلام احمد کی عبارت ہے، انبیاء گزشتہ کے کشوف نے کشفوں نے اس بات پر مہر کر دی ہے کہ وہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر ہوگا، اور یہ کہ پنجاب میں ہوگا. گزشتہ نبیوں کے کشف نے اس پر مہر ڈالی اس بات پر، دو باتوں پر، ایک یہ کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ 14ویں صدی کے سر پر آئے گا، اور دوسرے یہ کہ پنجاب میں ہوگا. میں نے اپنے بارے میں لکھا کہ انبیاء کرام ہوئے ہیں 1,24,000 کم و بیش، اور تمام
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6376081.